گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لے۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالافتاء اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل، ہمارا یہ سلسلہ شریعت کے احکام سیکھنے سے متعلق ہوا کرتا ہے، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ایسی روایت، کوئی ایسا واقعہ بھی بیان کر دیں ضمناً، تاکہ جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں مزید ان کا شوق، ذوق اور اس حوالے سے توجہ سے سننے کا جو معاملہ ہے وہ بڑھ جائے۔ تو ایک واقعہ آپ کی پیش خدمت ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن ابی سلمہ رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا امام اوزائی رحمت اللہ تعالی علیہ سے عرض کی کہ چار دن سے میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی صحبت میں ہوں، اور اتنے دنوں میں میں نے صرف 30 احادیث سنی ہیں۔ چار دنوں میں صرف 30 احادیث سنی ہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ چار دنوں میں 30 احادیث سن لینا تمہیں کم نظر آتا ہے، جبکہ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے صرف ایک حدیث کے متعلق پوچھنے کے لیے سواری کا جانور خریدا، اس پر سوار ہو کر مصر کا سفر اختیار کیا، اور تم ہو کہ تمہیں چار دنوں میں 30 احادیث بھی کم لگتی ہیں۔ تو اندازہ کیجئے کہ یعنی اس کے اندر ایک تو 30 احادیث ملنے پر بھی ان کو مطلب خوشی کم ہے، زیادہ ہونی چاہیے، اور دوسری طرف انہوں نے جو بات ارشاد فرمائی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کہ انہوں نے ایک حدیث کو سننے کے لیے جانور خریدا، اونٹ ہو گئے جو بھی وہ جانور خریدا، پھر مصر کا سفر انہیں اختیار کیا اس حدیث کو سننے کے لیے۔ تو اس سے اندازہ لگائیے کہ اس قدر ہمارے اسلاف کے قلوب کے اندر علم دین حاصل کرنے کا جذبہ تھا، اس کی اہمیت تھی۔ اور اپنا غور کرتے ہیں آج کہ آج گھر بیٹھے ہمیں علم دین مل رہا ہے، ہمارا ذوق کتنا ہے، ہمارا شوق کتنا ہے، ہمارا عمل کتنا ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل یہ سلسلہ آپ دیکھتے رہیں گے، آپ کے ذوق میں، آپ کے شوق میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ الحمدللہ ہمارے ساتھ مفتی صاحب تشریف فرمائیں، آئیے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کی کالز کو شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
میرا نام محمد یاسر اتاری اور میں گلاسگو سکاٹلینڈ سے حاضر ہوں۔ مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ کیا جو عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کے لیے یہاں انتظام کیا جاتا ہے، تو بعض اوقات مسلمان یہاں قربانیوں کے لیے گوشت والی دکانوں والوں کو آرڈر دیتے ہیں، اور وہ جو ہیں وہ اپنے 130 پاؤنڈ کی قربانی کا جانور کے پیسے اور ساتھ 5 پاؤنڈ ایکسٹرا لیتے ہیں اس چیز کے کہ جو یہاں پر اس کی کھال اور دیگر جو اس کے لوازمات ہیں وہ صدقہ کرنے کے لیے دے دیے جائیں۔ تو کیا ایسی صورت میں وہ جو 5 پاؤنڈ لیے جاتے ہیں وہ بچر کا، ان سے وہ لینا وہ درست ہے یا نہیں ہے؟ برائے کرم رہنمائی ارشاد فرما دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اگلی کون؟
یہ چھوٹا بچہ ہے تقریباً 2.5 سال کا، تو اس کو پین پر باندھا پاؤ تو اس کو گود میں لے کر کباب کر سکتے ہیں کھانے کا بغیر؟
انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ اسکاٹ لینڈ سے ایک سوال تھا کہ یعنی وہاں رواج ہی ہوگا قربانی کے حوالے سے کہ جو قصاب حضرات ہوتے ہیں ان کو وہ پیسے دیتے ہیں، 130 پاؤنڈ دے دیے، تو مزید وہ 5 پاؤنڈ اس لیے لیتے ہیں تاکہ اس کی کھال اور دیگر معاملات کو ٹھکانے لگانے کے لیے، تو یہ جائز ہے ناجائز اس حوالے سے؟
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب دیکھیں، اگر تو اس میں یہ صورتحال بنتی ہے کہ یہ جو کھال ہے اور جو دیگر چیزیں ہیں یہ چونکہ یہ اٹھائیں گے نہیں اور وہ وہیں پڑی رہے گی اور ان کو وہاں سے اٹھانا پڑیں گے،
صحیح،
اور اس کے اٹھانے کی اجرت کے طور پہ یہ دیتے ہیں کہ بھائی کہیں آپ اس کو پہنچا دیں، چاہے کچرا ڈپو میں پہنچائیں یا جہاں آپ کو پہنچانا ہے وہاں پر آپ پہنچا دیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ ایک الگ سے اجارہ ہو گیا مزید اس کا, لیکن وہ کریں بعد میں جب قربانی ہو جائے تو اس کے بعد یہ کریں, یہی بہتر ہے. اور اگر بوچر جو ہے وہ کھال بھی اپنے پاس رکھتا ہے کہ کھال بھی میری ہوگی اور یہ چیزیں بھی میری ہوں گی اور اس رکھنے پر بھی میں پیسے لوں گا, اگر ایسی کوئی کنڈیشن ہے تو یہ ناجائز ہو جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کھال یا گوشت یا کوئی بھی چیز جو جانور کی ہے اس کو بطور اجرت نہیں دیا جا سکتا. اگر بطور اجرت دیں گے تو یہ ناجائز و حرام ہو جائے گا. لہذا اگر صرف اتنا ہے کہ 5 پاؤنڈ وہ ان چیزوں کے لے رہا ہے کہ آپ کا جو بھی یہ فضلات وغیرہ ہوں گے اس میں جو آپ کو نہیں چاہیے اور وہ ضائع کرنا ہے, کہیں پہنچانا ہے ہم نے, اس کو اٹھا کر پہنچانے کے یہ ہم آپ سے اتنے پیسے لیں گے, تو بظاہر اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
صحیح. ایک کالر تھے, 2.5 سال کا بچہ ہے, پیمپر اس کو باندھا ہوا ہے, تو طواف کر سکتے ہیں؟
دیکھیں بچے جو ہوتے ہیں اس کنڈیشن کے دو طرح ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں پوٹی ٹرینڈ ہوتے ہیں جن کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ ان کا وقت ہے کہ انہوں نے اسی وقت جو ہے وہ پیشاب وغیرہ کرنا ہے, تو ان کو پیمپر میں لے گئے تو مسئلہ نہیں ہے کوئی, خوشبو وغیرہ کا اچھی طریقے سے انتظام کر لیں. اور اگر بچہ ایسا ہے کہ جس سے اس بات کا شدید اندیشہ ہے کہ وہ کبھی بھی کر دے گا اس طرح کا معاملہ, تو پھر اس کو مسجد میں لے جانے سے گریز کیا جائے گا, اس کو نہیں لے جایا جائے گا. تو اگر بچہ ایسا ہے تو اس کو فارغ وغیرہ کروا کے پیمپر باندھ کے خوشبو کا اچھا انتظام کر کے ہاتھ میں اٹھا کے اگر اس کو کوئی طواف کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ کہ بچہ ایسا لے کے جائیں کہ جو ٹرینڈ ہو, اور ایسا نہ ہو کہ دوران طواف یا مسجد کے اندر جو ہے وہ اللہ نہ کرے وہ گندگی کر دے جس سے بدبو وغیرہ پھیلے, تو یہ درست نہیں ہوگا.
ٹھیک. مزید کالز کو شامل کرتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
محمد اکبر رضا خان اتاری کو ہاٹ خیبر پختونخوا سے عرض کر رہا ہوں. دارالافتاء سلسلے میں میرا سوال یہ ہے کہ ماشاءاللہ آج کل حجاج کرام کی واپسی ہو رہی ہے, ارشاد فرمائیں کہ ہم حاجیوں سے ملنے تو جاتے ہیں لیکن ہمیں اس کا کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کس طریقے سے ان سے ملا جائے, کیا ان سے دعا کروائی جائے, بلکہ آج کل ایسا ہوتا ہے ان سے جا کے سفر کے بارے میں یا ویسے ہی فضول اس قسم کی گفتگو شروع کر دیتے ہیں جس سے نہ دین کا فائدہ ہوتا ہے نہ دنیا کا. تو برائے کرم کوئی ایسے مدنی پھول عنایت فرمائیں کہ جب ہم کسی حاجی کے پاس جائیں تو اس کا جو طریقہ ہے وہ بھی ہمیں بتا دیں کہ کس طرح ان کے پاس جانا ہے اور وہاں بیٹھ کے کیا کرنا ہے. اور یہ بھی ارشاد فرمائے دیں کہ زمزم شریف کا جو پانی ہے اس کا پینے کا کیا طریقہ ہے اور اس کے کچھ فوائد بھی اگر عنایت فرما دیں. جزاک اللہ خیرا.
انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال.
میں سکنین رضا عرض کر رہا ہوں میاں والی سے. سوال پوچھنا چاہوں گا, یہ فون وغیرہ ہوتے ہیں یہ ریکارڈنگ وغیرہ ہوتی ہے اس کے اندر بھی سلام کی جاتا ہے, جیسے کوئی غلط نمبر ملا دیا تو کہتے ہیں السلام علیکم آپ کا مطلوبہ نمبر صحیح نہیں ہے, تو کیا اس سلام کا جواب دینا واجب ہوگا یا نہیں؟ جزاک اللہ خیرا.
انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال.
میرا سوال یہ ہے کہ میں نے 12 ربیع الاول کے لیے کچھ چندہ جمع کیا ہوا ہے اپنا ذاتی, اس میں سے اگر میں کوئی مسجد کے لیے کچھ رقم صرف کر دوں, کوئی پنکھا وغیرہ لگا دوں, تو کیسا جائز ہے یا میں 12 ربیع الاول کے دن ہی اس کو خرچ کروں؟
انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. حجاج کرام واپس آ رہے ہیں, اب ظاہر لوگ ان سے ملنے بھی جاتے ہیں, ملنے کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ جیسے مینا شریف میں شہادتیں ہوئیں تو اب تو موضوع بحث یہی ہوتا ہوگا کہ آپ نے دیکھا کیا ہوا, تو اس حوالے سے کیا ارشاد فرمائیں گے؟
دیکھیں حاجی جب واپس آتا ہے تو اس سے ملنے کے کچھ آداب تو کتابوں کے اندر ذکر کیے گئے ہیں کہ حاجی جب تک اپنے گھر پر نہ پہنچے اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں.
صحیح.
تو ادب یہ ہے کہ جب حاجی جا رہا ہو تو اس وقت اس کو چھوڑنے جانا چاہیے, اور اس وقت حاجی کے لیے یہ ہے کہ وہ لوگوں سے دعا کروائے کہ میرے لیے دعا کریں, اور جب وہ واپس آئے تو پھر لوگوں کے لیے ادب یہ ہے کہ جب اس کے استقبال کے لیے جائیں تو اس کے گھر پہنچنے سے پہلے پہلے اس سے دعائیں کروائیں.
صحیح.
تو جا کے اولاً اپنی مغفرت کی, اپنے خاندان والوں کی مغفرت کی اس سے دعا کروانی چاہیے, ساری امت کی بخشش و مغفرت کی اس سے دعا کروانی چاہیے. پھر یہ کہ اگر ہم آگے بڑھتے ہیں ذوق اور عشق والی باتیں دیکھتے ہیں, تو چونکہ اگر وہ حاجی باشرہ ہے اور واقعی وہ شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارتا ہے, جب وہ یہاں پر آیا ہے تو اب چونکہ وہ مدینہ شریف بھی دیکھ کر آیا, اس کی آنکھوں نے مدینہ دیکھا ہے, گنبد خضرا دیکھا ہے, تو لائق تعظیم ہے.
صحیح.
کہ اس کی تعظیم کی جائے, اس کو اس نیت سے اس کی آنکھوں کو دیکھنا بھی باعث ثواب ہو جائے گا کہ یہ گنبد خضرا کو, کعبۃ اللہ شریف کو دیکھنے والی آنکھیں ہیں.
سبحان.
تو یہ الگ بات ہے. بہرحال جب جائیں تو اس سے اپنے لیے دعا کروانے کا حکم یہ آداب کے اندر لکھا ہوا ہے بارے شریف وغیرہ کے اندر, کہ جب حاجی سے ملاقات ہو تو اس کے گھر پہنچنے سے پہلے پہلے جو ہے وہ اس سے دعائیں کروائی جائے. باقی فضول باتیں کرنا, سفر کیسا گزرا پوچھا بھی جا سکتا ہے, سفر کیسا گزرا, یعنی یہ تو کنفرم ہے کہ سفر کوئی بھی ہو تو اس میں کچھ نہ کچھ تو تکلیف پہنچتی ہے, ٹھیک ہے, چاہے وہ جسمانی تکلیف ہو چاہے ذہنی تکلیف ہو, سفر نامی اسی چیز کا ہے. فرمایا کہ السفر قطعۃ من العذاب, عذاب کا ایک ٹکڑا ہے,
ٹھیک ہے
سفر. تو بہرحال اس پوچھنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ سفر آپ کا کیسا گزرا, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سفر کو مبارک کرے, اس طرح کی دعائیں دی جا سکتی ہیں. لیکن فضول گوئی اور ایسی باتیں کہ جن کے پوچھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اب جہاں تک رہا مینا کا معاملہ یا جو کرین والا معاملہ ہوا, ایک انڈرسٹوڈ بات ہے کہ ہر ایک تو وہاں پہ موجود بھی نہیں تھا. ایک بہت بڑی تعداد وہاں پر وہ موجود ہوگی کہ جن کو اتنی باتیں بھی معلوم نہیں ہوگی جتنی پاکستان میں رہنے والوں کو معلوم ہو چکی ہوں گی. کیونکہ مینا کو چھوٹا تو ہے نہیں, معاملات کو چھوٹے تو ہے نہیں, اتنی بڑی وہ جگہ ہوتی ہیں وہاں پر, اور ایسی چیزوں کی معلومات ہر ایک کو ہوتی بھی نہیں ہے. تو پوچھنے کو کوئی خاص فائدہ نہیں, اور وہ بتائے گا بھی کیا آپ کو, زیادہ سے زیادہ یہ بتائے گا کہ بھائی وہ جگہ یہ تھی اور اس میں ایسی افراتفری ہو گئی تھی, اور تقریباً ساری باتیں جو ہے وہ
سب
لوگوں کو معلوم ہو ہی چکی ہیں. تو اگر کوئی حاجت شرعی نہیں ہے تو اگرچہ گناہ نہیں ہے اس سے پوچھنے کے بارے میں, لیکن ایسی باتیں پوچھنے سے بہتر ہے کہ آپ اللہ کا ذکر کر لیں, اس کے ساتھ بیٹھ کے مدینے کی باتیں کر لیں, مکے کی باتیں کر لیں, یہ مختلف باتیں اس سے آپ کر لیجئے. باقی اگر واقعی وہ زخمی ہوا یا اس کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہوا ہے تو اس کی عادت کرنا وہ ایک الگ بات ہے,
ٹھیک ہے,
لیکن فضول سوالات سے گریز ہمیشہ یہ کرنا چاہیے,
ٹھیک ہے. ساتھ ہی ان کا یہ تھا کہ زمزم کا پانی پینے کی فضیلت اور اس کا طریقہ.
زمزم کے فضیلت تو ایک تو یہ بات ہی بیان کی گئی کہ زمزم لما شربا, کہ زمزم اسی مقصد کے لیے ہے جس کے لیے اس کو پیا گیا, جس مقصد کے لیے پئیں گے اس کا فائدہ ہوگا. زمزم کے کنویں کے اندر نظر کرنا یہ نفاق کو دور کرتا ہے, اس زمزم کے کنویں کو دیکھنا جو ہے یہ عبادت ہے. مختلف احادیث طیبہ اس حوالے سے آئے ہیں. پھر یہ کہ ہمارے اور منافقین کے درمیان یہ فرق بیان کیا گیا کہ مومن جو ہے وہ خوب پیٹ بھر کے زمزم پیتا ہے, منافق پیٹ بھر کے نہیں پیتا. پھر یہ زمزم جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ ایک نبی کے جو ہے وہ پاؤں لگے ہوئے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو پینا بکثرت ثابت ہے, صحابہ کرام علیہ رضوان اس کو پیا کرتے تھے. تو بہت ساری برکتیں زمزم کے پانی کی ہیں. اور جہاں تک رہا اس کا ادب, تو ادب اس کا یہ بیان کیا گیا کہ اس کو ایک تو کھڑے ہو کے پیا جائے,
صحیح,
اور دوسرا جو ہے قبلے کی طرف منہ کر کے پیا جائے, اور پینے سے پہلے مختلف دعائیں کرنی چاہیے, ہر دفعہ مختلف دعائیں کریں. کبھی جو ہے وہ علم نافع کی دعائیں کریں, کبھی دعائیں مغفرت کریں, کبھی کسی بیمار کی شفا کے لیے دعا کریں. مختلف دعائیں جو ہیں اس کے اندر کی جائیں تو امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی زمزم کی برکت سے ان دعاؤں کو قبول فرمائے گا.
سبحان اللہ, ماشاءاللہ. صرف فون پہ جو ریکارڈنگ لگی ہوئی ہوتی ہے بعض وقت اس میں بھی سلام ہوتے ہیں,
اس کا جواب واجب نہیں ہے,
ٹھیک ہے,
کیونکہ وہ ریکارڈنگ ہے اور وہ کوئی سلام ملاقات نہیں ہے کہ جس کے بارے میں ہم کہیں کہ اس سے سنت ادا ہو گئی اور اس کا جواب لازم ہو گیا, تو اس سلام کا جواب یہ واجب نہیں ہے,
ٹھیک ہے. 12 ربیع الاول جشن ولادت کے لیے کسی نے کچھ رقم اکٹھی کی اپنے گھر کے اندر, اب مسجد میں بھی پیسے کی حاجت ہے تو پیسہ وہاں دے سکتے ہیں؟
دیکھیں, اگر اکٹھا کرنے سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے خود اپنی رقم جمع کی ہے, تھوڑا تھوڑا کر کے جمع کرتے رہے کہ میں 12ویں کے اندر اس کو خرچ کروں گا, تو اس بات کا ان کو اختیار ہے کہ مسجد میں استعمال کریں یا کسی اور نیک کام کے اندر استعمال کریں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر اکٹھا کرنے سے مراد, جمع کرنے سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے لوگوں سے 12 ربیع الاول کے نام پر لیے ہیں کہ ہم اس کے ذریعے سے 12ویں کی محفل کریں گے, نعت خوانی کی محفل کریں گے, تو پھر اس کو مسجد یا کسی اور نیک کام میں استعمال نہیں کر سکتے. یہ جس مقصد کے لیے انہوں نے جمع کیے ہیں اسی مقصد میں وہ چندی کی رقم استعمال ہوگی,
ٹھیک. مزید کالز کو ہم شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
میں ضمیر بول رہا ہوں راولپنڈی سے. میں آپ سے سوال یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ والدین اگر اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو ان کے اصال ثواب کے لیے سب سے بہتر کیا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے؟
انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال.
میرا نام محمد جہانگیر اتاری ہے. بھائی میں سعودی عرب سے بول رہا ہوں. بھائی ایک سوال ہے, یہ لوگ جو چھپ چھپا کے حج کرتے ہیں, جس طرح بھائی جن کے پاس وہ نہیں ہوتی اجازت نامہ وغیرہ, یا جن کے پاس وہ نہیں ہوتی, یہ لوگ جاتے ہیں حج کرنے کے لیے, تو یہ حج ہو جاتا ہے اس طریقے سے؟ اور یا لوگ جاتے ہیں بھائی سیدھا عرفات میں جاتے ہیں, مینا میں نہیں جاتے, بھائی مینا گئے اس میں نہیں جاتے, عرفات میں سیدھا جاتے ہیں, یہ بھی حج ہو جاتا ہے؟ برائے کرم جواب دے دیں.
انشاءاللہ کرتے ہیں. جی اگلی کون.
مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ اگر کوئی غصے میں 3 دفعہ طلاق کہہ دے یا 1 دفعہ طلاق کہہ دے تو اس کا کیا ہوگا, کیا طلاق ہو جائے گی یا نہیں؟
انشاءاللہ. والدین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں, بہتر اصال ثواب کیا ہے؟
دیکھیں بہتر ایصال ثواب یہ مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں، علم کا پھیلانا، علم کی باتوں کو عام کرنا، یہ بھی ایصال ثواب کی ایک صورت ہے. علماء نے یہ لکھا ہے کہ ایک تو علم کی صورت ہو گئی کہ جو ہمیشہ باقی رہنے والی صورت ہے، یا کوئی اور صورت کے جس میں وہ چیز باقی رہ کے آگے چلتی رہے. لیکن افضل صدقہ جو ہوتا ہے یہ اس کو قرار دیا گیا ہے جہاں جس کی ضرورت ہے،
ٹھیک ہے،
جس چیز کی حاجت ہے. جیسے کسی جگہ پر مسجد نہیں ہے مثال کے طور پر، تو وہاں پر مسجد بنا دینا تاکہ لوگ نماز ادا کر سکیں، یہاں پر مسجد کی حاجت ہے تو اب مسجد بنا دینا یہ افضل صدقہ ہے. مسجد ہے لیکن مثال کے طور پر علم دین حاصل کرنے کے لیے وہاں کو مدرسہ نہیں ہے، مدرسے کی حاجت ہے اور تو یہ اب مدرسہ وہاں بنا دیتا ہے تو اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے، تو یہ افضل کام ہے. یہ بھی موجود ہے اپنے اب مثال کے طور پر پانی کی وہاں کمی ہے، یہ بورنگ کروا دیتا ہے یا کوئی سبیل لگا دیتا ہے وہاں پر تاکہ لوگ جو ہے وہ پانی حاصل کر سکے، تو اب پانی افضل صدقہ ہو جائے گا. کسی غریب کی مدد وہاں پہ بہت ضروری ہے تو اب وہ غریب کی مدد کرنا افضل صدقہ ہو جائے گا. تو جہاں جیسی ضرورت ہے اس کے مطابق جو ہے وہ صدقہ کرنا یہ افضل ہوتا ہے. تو اسی طرح ایصال ثواب کی صورتیں ہیں کہ ایصال ثواب جہاں جیسی آپ کو ضرورت محسوس ہو اس کے مطابق آپ عمل کریں. علم دین کے لیے کوشش کریں کہ کسی طالب علم کا خرچہ اٹھا لیں یا کسی عالم دین کو کتابیں پہنچا دیں یا کوئی اس طرح کا معاملہ کریں کہ جس کے ذریعے سے علم آگے سے آگے پھیل سکے، تو ایسا صدقہ ہی زیادہ افضل ہے.
ٹھیک. چھپ کر حج کرنا تسری نہیں ہے، اجازت نہیں ہے. پھر ساتھ ہی انہوں نے فرمایا کہ عرفات میں وقت گزار لیا تو مزدلفہ میں، اور اسی طرح پھر مینا میں نہیں روکے.
دیکھیں غیر قانونی کام تو کہیں بھی کرنے کی اجازت نہیں ہے، کہ ایسا کام کرنا کہ جو خلاف قانون ہے، جس میں پکڑا گیا تو مسلمان کی عزت جائے گی، تو ایسے کام کی اجازت نہیں ہے. لوگ جو اس طرح کے معاملات کرتے ہیں کہ خلاف قانون جو ہے وہ اس طرح کرتے ہیں کہ وزٹ ویزے پہ چلے گئے تو کبھی جو ہے وہ کسی اور ویزے پہ چلے جاتے ہیں، یا چھپ چھپا کے وہ بغیر احرام کے اندر داخل ہو جاتے ہیں پھر مکے میں جا کے احرام باندھتے ہیں، تو دم کی صورتیں بھی بنتی ہیں.
صحیح.
اور یہ سارے ناجائز و حرام کام ہیں، ان کی شرعاً یہ اجازت نہیں ہے اس طرح کرنے کی. جو اس طرح کرتا ہے وہ گناہگار ہوگا.
صحیح.
اور جہاں تک رہا عرفات اور مزدلفہ اور منا کا معاملہ، تو دیکھیں عرفات کا جو وقوف ہے وہ تو فرض ہے،
ٹھیک،
یعنی ظہر کا وقت جب شروع ہوا 9 تاریخ کا، اس وقت سے لے کے 10 تاریخ کی طلوع فجر سے پہلے پہلے،
صحیح،
یعنی صبح ہونے سے پہلے پہلے جو فجر کا وقت شروع ہوتا ہے اس سے پہلے پہلے کا جو وقت ہے، اس میں اگر کسی نے ایک لمحہ بھی جو ہے میدان عرفات کے اندر احرام کی حالت کے اندر گزار لیا تو اس صورت کے اندر اس کا فرض حج ادا ہو جائے گا.
ٹھیک ہے.
تو یہ وقوف عرفہ جو ہے یہ تو فرض ہے، یہ کرنا ضروری ہے، اور وقوف مزدلفہ یہ واجب ہے.
ٹھیک ہے.
یعنی 10 تاریخ کی جب صبح ہوتی ہے، صبح صادق ہو گئی، فجر کا وقت شروع ہو گیا، اس کے بعد سے لے کے سورج طلوع ہونے تک کا جو وقت ہے، اس میں ایک لمحہ بھی اگر کوئی مزدلفہ کے اندر آ گیا تو اس صورت میں اس کا یہ واجب ادا ہو جائے گا.
ٹھیک.
اور منا کے اندر راتیں گزارنا، اور جو 8 تاریخ ہے، 8 تاریخ کی زہر سے لے کے 9 تاریخ کی
فجر
تک یہ وقت گزارنا، یہ سنت مبارکہ ہے، عظیم سنت ہے. اگر یہ کسی نے نہیں گزاری تو حج تو اس کا ہو جائے گا لیکن یہ سنت اس کی چھوٹ جائے گی. اسی طرح 10 تاریخ کے بعد جو ہے 11ویں اور 12ویں کی رات بھی منا کے اندر گزارنا یہ سنت مبارکہ ہے. اگر کسی نے یہ نہیں گزاری تو سنت اس کی چھوٹ گئی لیکن بہرحال اس کا حج ادا ہو جائے گا.
ٹھیک. غصے کے اندر 3 طلاق ہی دیں یا ایک، تو اس کا حکم کیا ہوگا؟
دیکھیں طلاق عمومی طور پہ غصے ہی میں ہوتی ہے، جس نے طلاق دی ہے، اب چاہے وہ غصے میں دی ہو یا نہ دی ہو، غصے کی حالت میں جتنی طلاقیں دی ہیں اتنی طلاقیں پڑ جائیں گی. 3 دی ہیں تو 3 پڑ جائیں گی، 2 دی ہیں 2 پڑ جائیں گی، 1 دی ہے 1 پڑ جائے گی. اب کیسے دی ہے، کس طرح دی ہے، اس کی تفصیل تو انہوں نے بتائی بھی نہیں، اور ظاہر سی بات ہے یہاں پر تفصیل کے ساتھ جواب اس کا دیا بھی نہیں جا سکتا تھا. تو اس کے لیے جس کا مسئلہ ہے وہ براہ راست خود دار الافتاء اہل سنت کے اندر رابطہ فرمائیے.
مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل کتنے اہم مسائل سیکھنے کو مل رہے ہیں، تو کوشش کریں ان مسائل کو لکھنے کی بھی عادت بنائیں. اگر آپ لکھیں گے تو ایک بہت پیاری ڈائری مسائل کے حوالے سے آپ کی تیار ہو جائے گی، جو انشاءاللہ عز و جل زندگی بھر آپ کے کام آئے گی. آئیے آپ کی کالز کو مزید شامل کرتے ہیں.
میں غلام نبی عطاری، اور سب کے بارے میں میرا سوال ہے، شرح ہی نہ کرنے کے لیے فقیر کو دی گئی ہوئی رقم، اب وہ فقیر اس رقم کو کسی بھی لبیہ کے مدرسے میں دینا چاہتا ہے، تو کیا اس میں اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر سکتا ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے.
شرح ہیلا جس فقیر سے کیا گیا
جی،
اب وہ اس رقم کا مالک ہو گیا تو وہ مدرسے میں دے، تو کیا کیا نیتیں کرے؟
دیکھیں جو واقعی شرعی فقیر ہے اور اس کو رقم دے دی گئی شرعی ہیلے کے طور پہ، تو ضروری ہے کہ پہلے اس کی ملک کی جائے. اب جب اس کی ملک ہوگی تو وہ رقم اس کی ہے، اب جو دوسرا کوئی شخص مدرسے میں دیتے ہوئے اچھی اچھی نیتیں کر سکتا ہے، اسی طرح یہ بھی اچھی نیت کر سکتا ہے کہ اس کے ذریعے سے طلباء جو ہے وہ علم دین حاصل کریں گے، مدرسے کے معاملات چلیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے وہ رقم مدرسے کے اندر دیتا ہے، اور مستقل ثواب حاصل کرنے کے لیے کہ جب تک مدرسہ چلتا رہے گا تو اس کی رقم سے اگر ایسا کام کیا گیا کہ جس سے مستقل اصال ثواب ہوتا رہے گا تو وہ اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ یہ مختلف نیتیں جو دوسرے کر سکتے ہیں یہ بھی کر سکتا ہے،
ٹھیک، یعنی مالک ہو گیا اس کی اپنی ملکیت ہے۔ تو
جی
مزید کالز کو ہم شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
میری سرگودا سے بات کر رہا ہوں، میرا یہ سوال ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ محرم سے پہلے اپنا قربانی کا گوشت ختم کر لینا چاہیے، اس کی پلیز اس کے لیے بتا دیں کہ کیا فائدہ ہے، کہ نقصان کیا ہوتا ہے مجھے،
انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ جی اگلی کال۔
سر میرا سوال یہ ہے کہ حق مہر لڑکی کی طرف سے اگر زیادہ لکھوا رہے ہیں تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے ہمیں،
انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ جی اگلی کال۔
فیصل محمود، میرا نام ہے، گجرات سے بول رہا ہوں۔ یہ جو میں کام کرتا ہوں الیکٹرانکس کا، یہ ٹی وی سیل اور رپیئرنگ کا کام، کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ کئی آدمی مجھے بولتے ہیں کہ یہ کام تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔
انشاءاللہ محرم کے مہینے سے پہلے پہلے گوشت ختم کر دیں قربانی کا۔
آپ دیکھیں یہ لوگوں میں مشہور ہے کہ 10 محرم تک ہی جو ہے وہ گوشت رکھ سکتے ہیں، اس سے آگے نہیں رکھ سکتے،
ٹھیک،
ایسا نہیں ہے۔ احادیث طیبہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا کہ کلو وادخروا وتجروا، کہ قربانی کا گوشت کھاؤ اور اس کا ذخیرہ بھی کر سکتے ہو، اور چاہو تو اس کو تقسیم کر کے اس پر اجر بھی کما سکتے ہو۔ تو شرعی اعتبار سے کوئی مسئلہ نہیں کہ آپ نے جو قربانی کی ہے اس کا گوشت اگر اگلی بقرعید تک بھی آپ رکھتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، اگر رکھا رہتا ہے آپ کے پاس سنبھال کے تو رکھ سکتے ہیں۔ ہاں البتہ طبی اعتبار سے اس کے نقصانات ہوں تو یہ الگ بات ہے کہ ڈاکٹرز کے مطابق جو ہے اس میں طبی نقصانات ہو جاتے ہیں،
صحیح،
زیادہ عرصے چاہے اگرچہ ریفریزر کے اندر پڑا رہے لیکن اس کے نقصانات ہو جاتے ہیں کہ اگر کچھ عرصہ رہا تو وہ، تو اس لیے طبی اعتبار سے اگر کوئی نقصان ہوتا ہے تو نہ استعمال کریں۔ سڑ گیا گوشت،
صحیح،
تو سڑے ہوئے گوشت کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ باقی اس کے علاوہ گوشت آپ کتنا عرصہ بھی رکھیں گے تو شریعت مطہرہ آپ کو اس سے منع نہیں کرتی، اس کو آپ کھا سکتے ہیں،
ٹھیک ہے۔ بعض جگہ ایسا ہے کہ لڑکی کا جو حق مہر رکھا جاتا ہے اس میں زیادہ کی ہوتی ترکیب کہ زیادہ رکھے،
دیکھیں اصل میں حق مہر کی جو کم سے کم مقدار ہے وہ تو مقرر ہے،
ٹھیک ہے،
کہ 2 تولے 7.5 ماشا چاندی کی رقم یا اتنی چاندی جو ہے یا کوئی بھی چیز اتنی رقم کی ہونی چاہیے، تو اگر اتنی رقم کم سے کم ہے تو وہ شرعی مہر تو بن جائے گا، اور زیادہ کی مقدار شریعت مطہرہ نے مقرر نہیں کی، وہ جتنا چاہے زیادہ ہوگا وہ جائز ہوگا۔ البتہ مہر ہمیشہ وہ ہونا چاہیے کہ جو بوجھ والا نہیں ہو، ایسا آسان مہر ہونا چاہیے، دوسروں پر بوجھ نہیں ہونا چاہیے، تو جو ان کے خاندان میں عام رواج ہے اس کے مطابق جو ہے وہ مہر رکھا جائے، اور ایسا رکھا جائے کہ فریقین میں سے کسی کے اوپر بوجھ کا نہیں آنا چاہیے۔ تو آپ ان کی طرف سے لڑکی والے ضد کر رہے ہیں تو ان کو بتا دیں کہ بھائی اتنا زیادہ مہر ادا ہی نہیں کر سکتے، اب وہ اتنا مہر رکھ رہے ہیں کہ اللہ نہ کرے اگر کوئی معاملہ ہو جاتا ہے، یا نہ بھی ہو تو ظاہر سی بات ہے مہر تو دینا ہی دینا ہے، لیکن یہ اس کی استطاعت ہی نہیں رکھتا کہ اتنا سارا مہر اس کو دے سکے، تو اس لیے پہلے سے ہی شادی سے پہلے طے کر لیں کہ بھائی اتنا مہر ہم نہیں رکھ سکتے، جو ہماری گنجائش ہے اس کے مطابق ہم اتنا مہر رکھیں گے،
ٹھیک۔ الیکٹرانکس کا کام کرتے ہیں، ٹی وی وغیرہ صحیح کرتے ہیں، لیکن بعض لوگوں نے ان کو یہ کہا کہ جائز نہیں ہے۔
ٹی وی جو ٹھیک کرتے ہیں ٹھیک ہے، وہ کر سکتے ہیں کہ ٹی وی میں جو ہے وہ مختلف قسم کے پروگرامز آتے ہیں، یعنی بعض جیسے مدنی چینل ہے، 100% جو ہے وہ اسلامک چینل ہے، تو اگر کوئی یہ دیکھتا ہے تو بالکل درست دیکھتا ہے، تو چونکہ اس کے مختلف مقاصد ہیں، مختلف اس کے استعمال کے اندر آ سکتی ہیں چیزیں، تو اگر کوئی ٹی وی بنا کے دیتا ہے کسی کو تو اس میں شرن حرج نہیں ہے، وہ بنا کے دے سکتا ہے، وہ اپنی اجرت کی نیت کرے کہ میں اس کو ایک آلہ بنا کے دے رہا ہوں، باقی آگے وہ اس سے کوئی کام دوسرا غلط کرتا ہے تو وہ اس کا فیل ہے، اس کا اپنا بنانا یہ جائز ہے،
ٹھیک۔ مزید کالز کو شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
میرا نام محمد ابراہیم ہے، ہم ڈیرا غازی خان سے بات کر رہا ہوں۔ دارالافتاء سے یہ پوچھنا ہے، جو کسی آدمی کا پہلا بیٹا فوت ہو جائے دوسرے کا نام وہی رکھ سکتا ہے؟ مجھے اس کا رہنمائی فرما دیجیے۔
اگلی کال۔
عبد الجبار بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کی بیوی اس کو بھائی جان کہہ دے تو اس کے لیے شرعی احکامات کیا ہیں؟
انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ پہلے جو کالر تھے دوسرے بیٹے کے حوالے سے وہ
یعنی ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا, اس کا نام مثال کے طور پہ محمد رکھا, اب دوسرے بیٹے کا ولادت ہوئی, اس کا انتقال ہو گیا تھا, دوسرے کی ولادت ہوئی, تو اب کیا اس کا نام بھی محمد رکھ سکتے ہیں یا دوسرا کوئی نام رکھ سکتے ہیں؟ اس کا نہیں رکھ سکتے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, بیٹے کا انتقال ہوا ہو یا نہ ہوا ہو, بہر صورت دوسرے بیٹے کا وہی نام رکھا جا سکتا ہے جو پہلے بیٹے کا ہے. مشہور مثال اس کی موجود ہے, سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے جو شہزادے تھے, تین شہزادے تھے, تینوں کے نام علی تھے, تو بڑے شہزادے کو اکبر کہتے تھے, علی اکبر, چھوٹ درمیانے جو تھے منجلے جو تھے ان کو علی اوسط کہتے تھے, اور سب سے جو چھوٹے تھے ان کو علی اصغر کہا جاتا تھا. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ دو بیٹوں کے نام ایک جیسے ہوں, چاہے پہلے کا انتقال ہو چکا ہو یا نہ ہوا ہو, بہر صورت دوسرے کا نام وہی رکھنے میں اصلا کوئی حرج نہیں ہے, رکھ سکتے ہیں.
اور محمد نام رکھنے کے جو فضائل بھی ہیں
جی گھر میں, اگر وہ تو سبھی افراد کے جو ہے, جو بھی بچہ پیدا ہو, لڑکا پیدا ہو, اس کا نام محمد یا احمد ہی رکھنا چاہیے, دو نیتوں کے ساتھ, ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے, اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی برکت لینے کی وجہ سے. پھر اس کے ساتھ پکارنے کے لیے اگر کوئی دوسرا نام رکھتے ہیں, کوئی بھی کسی بھی صحابی کے نام پہ رکھ دیا آپ نے, حمزہ رکھ دیا, حذیفہ رکھ دیا, تو اگر ان کے نام پر آپ نام رکھتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے, وہ اس نام سے آپ پکاریں, لیکن نام جو رکھیں گے خالص صرف اور صرف محمد یا احمد رکھیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی برکتیں حاصل ہوں.
ٹھیک, اگر کسی بیوی نے, زوجہ نے اپنے شوہر کو بھائی کہہ دیا, یا کوئی بھی ایسا جو رشتہ ہوتا ہے اس حوالے سے,
اب بیوی کا بھائی جان کہنا یا بھائی کہنا یہ درست تو نہیں ہے,
ٹھیک ہے,
کہ اپنے شوہر کو وہ بھائی کہے, لیکن اس سے نکاح پہ بہرحال فرق نہیں پڑتا. اسی طرح بعض اوقات جو ہے وہ شوہر جو ہوتا ہے وہ اس کے منہ سے بہن نکل جاتا ہے یا بیٹا نکل جاتا ہے, تو اس صورت میں بہن بیٹا کہنے سے نکاح پہ کوئی فرق نہیں پڑتا, اگرچہ کس طرح کہنا نہیں چاہیے. وہ ایک الگ صورت ہے کہ وہ زہار ہوتا ہے ایک حکم شرع, اس میں وہ تو صورتیں یہ ہوتی ہیں کہ کسی کو یہ کہنا حرمت کے لحاظ سے, اس کو حرام کرنے کے لحاظ سے کہ تو میری ماں کی طرح ہے, تو میری بہن کی طرح ہے, اور مقصد یہ ہے کہ جس طرح میری ماں مجھ پہ حرام ہے ویسے تو مجھ پہ حرام ہے, یا اس کے جسم کے کسی خاص حصے کے بارے میں کہا کہ جس طرح میری ماں کا یہ حصہ مجھ پہ حرام ہے اسے تو مجھ پہ, تیرا یہ حصہ مجھ پہ حرام ہے, وہ ایک الگ صورت حال ہوتی ہے, اور وہ عمومی طور پہ جو یہاں کنڈیشن اس میں ایسا ہوتا نہیں ہے, بلکہ یہاں صرف منہ سے بعض اوقات بھائی نکل جاتا ہے یا بھائی جان نکل جاتا ہے, یا مرد کے منہ سے جو ہے وہ بیٹا یا بہن وغیرہ نکل جاتا ہے, تو ایسا ہونا نہیں چاہیے, لیکن اگر کسی کے منہ سے ایسا نکلا تو اس صورت میں اس کے نکاح پر کوئی فرق نہیں پڑے گا.
اچھا, بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے جیسے جو اسلامی بہنیں ہوتی ہیں آپس میں ایک دوسرے سے کلام میں اللہ کا لفظ استعمال کرتی ہیں, اللہ اللہ کہہ کر, تو اگر یہ شور کو بھی کہتے ہیں
کوئی مسئلہ نہیں ہے, اصل میں وہ
اللہ آپ کب آئیں گے؟
ہاں, تو یہ تو اصل میں سامنے والے کو اللہ کہنا تھوڑی مقصد ہوتا ہے, وہ تو جیسے ہم بھی بات کرنے کے لیے اللہ اللہ بول دیتے ہیں,
صحیح,
تو وہ کوئی ایسی تعجب خیز بات یا کوئی پریشان کن بات یا ایسی کوئی بات ہوتی ہے تو اس پہ اللہ بول دیا, تو وہ سامنے والے کو مخاطب کر کے اللہ کہنا نہیں ہوتا,
صحیح,
وہ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر یا عادتن جو ہے وہ اللہ کا لفظ وہ بول دیتی ہیں,
صحیح,
تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے,
صحیح.
ہاں, تو اگر برادری کی اچھی بات ہے کہ اس وقت نیت کر لیں,
صحیح,
کوئی ایسی بات ہوئی تو تعجب والی بات ہوئی جیسے ہم سبحان اللہ بولتے ہیں, اس وقت اللہ کا لفظ بول دیا,
صحیح,
تو عادت کے طور پہ نہ بولیں, بہتر یہ ہے کہ اس میں نیت کر کے بولیں گے تو باعث ثواب ہوگا, لیکن یہ کہ اس سے فرق کوئی نہیں پڑے گا, کیونکہ سامنے والے کو خدا کہنا یہاں پر ان کا مقصد نہیں ہوتا.
ٹھیک, مزید کالس کو ہم شامل کرتے ہیں, سلسلے کا وقت ہمارا ختم ہونے والا ہے. جی,
میرا نام محمد افضل ہے. ہاتھوں اور پیروں کی انگلیوں کے جو گٹکارے نکالتے ہیں آواز آتی ہے دبانے سے, وہ نکالنا کیسا ہے؟
شال عرض کرتے ہیں. جی, اگلی کال.
میرا سوال ہے کہ اگر کسی سے قرضہ لینا ہو اور وہ نہ دے سکے تو اتنے پیسے وہ زکات میں شامل کر سکتا ہے آدمی؟
شال عرض کرتے ہیں. انگلیوں کو چٹخانا,
انگلی کو چٹکانے کی اصل میں مختلف صورتیں ہیں. انگلی چٹکانا ایک تو اس طرح ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ نماز کے انتظار میں مسجد کے اندر بیٹھا ہوا ہے, یا نماز کے لیے وہ جا رہا ہے, یعنی نماز کی کسی صورت حال کے اندر وہ موجود ہے. اب اس حالت میں وہ یا تو یوں کینچی بناتا ہے, یہ بھی مکروہ تحریمی ہے, اس کی اجازت نہیں ہے,
بیٹھے
تشبیک بولتے ہیں,
صحیح,
یوں کرتے ہیں بعض اوقات, اور بعض کٹ کے نکالتے ہیں یوں کر کے, تو یہ جو نکال رہے ہوتے ہیں کٹ کے, اگر یہ نماز کے انتظار میں ہیں یا نماز کے لیے جا رہے ہیں تو یہ مکروہ تحریمی ہے, اس کی اجازت نہیں ہے.
صحیح,
اور نماز کے انتظار میں نہیں, نماز پڑھ کے فارغ ہو چکے ہیں, ویسے ہی گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ایسے ہی کوئی نکالتا ہے تو یہ مکروہ تنزیہ ناپسندیدہ ہے, اس کی اجازت نہیں ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے, احادیث طیبہ میں اس سے ممانعت آئی ہے. اور ایک ہے کہ بندے کو تھکاوٹ طاری ہے, انگلیوں کو آرام دینے کے لیے, ورزش کے لیے کوئی اس طریقے سے کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اس طرح کر سکتا ہے.
ٹھیک, قرضہ دینا, جس کو ہم قرض دے رہے ہیں تو کیا زکات کی بھی نیت کر سکتے ہیں؟
کہتے ہیں کہ قرضہ جس کو دیا ہے وہ واپس نہیں کر پا رہا, اب اس میں مائنس کرنے کے لیے زکات کی نیت کر لیں تو ایسا نہیں ہوگا, ایسا نہیں کر سکتے. ہاں یہ صورتحال ہو سکتی ہے کہ آپ جا کے اس کو رقم دے دیں, مثال کے طور پہ 5000 روپیہ اس کے پاس آپ کا ہے, وہ دے نہیں پا رہا اور وہ زکات کا مستحق ہے, اس کو زکات لگتی ہے. اب اس زکات کے مستحق کو جا کے آپ نے 5000 روپے دے دیے, اس کے ہاتھ میں آ گئے, اب اس سے یعنی زکات کی نیت سے اس کو دے دیں, اب اس سے وہ 5000 روپے واپس لے لیں.
صحیح,
تو یہ آپ کی زکات بھی ادا ہو جائے گی, قرضہ بھی آپ کا آپ کو واپس مل جائے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے پاس وہ رقم وہ دے نہیں سکتا اور آپ نے کہا کہ میں نے اس کو معاف کیا اور اس سے میری زکات ادا ہو جائے, تو ایسا نہیں ہو سکتا. زکات میں مالک بنانا رقم کا یہ ضروری ہوتا ہے, اور یہاں پہ معاف کرنا پایا جا رہا ہے, مالک بنانا یہ نہیں پایا جا رہا. تو رقم جا کے اس کو دے دیں, اور جب اس کو دے دی وہ زکات کا مستحق ہے, اس کو زکات لگ گئی ہے, تو اب اس سے رقم واپس لے لیجیے.
اچھا, یہاں پر آپ مدنی چینل کے ناظرین کو کیا مدنی پھول دیں گے؟ ایک تو یہ کہ جس نے قرض لیا یقیناً وہ ضرورت مند ہوگا, حاجت مند ہوگا, پریشان ہوگا, اور پھر یہ کہ اگر وہ نہیں دے پا رہا تو ایک ہم دوسرا مسئلہ اپنا حل کر رہے ہیں کہ زکات کے اندر اس کو شامل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کو معاف کر دیں پھر الگ سے زکات بھی دے دیں, کچھ اس طرح کی صورت؟
دیکھیں, مسلمانوں کے ساتھ جیسا جو کرنا چاہے گا نیکیا, تو ظاہر سی بات ہے اس کا تو ثواب ہی جدا ہے. احادیث طیبہ بخاری مسلم کی موجود ہیں کہ ایک شخص پرانے امتوں کا جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ ایسے ہی کرتا تھا, ان کو قرضہ دیتا تھا اور اگر وہ ادا کر سکتا تھا لیکن فی الوقت ادا نہیں کر پا رہا تو اس کو مہلت دیتا تھا, ٹھیک ہے بعد میں دے دینا. اپنے غلاموں کو کہتا تھا کہ جو مہلت مانگتا اس کو مہلت دے دو.
صحیح.
اور جو ادا نہیں کر سکتا تھا اس کو معاف کر دیتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہم سے درگزر فرمایا. جب بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوا تو مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں تجھ سے زیادہ جو ہے معاف کرنے والا ہوں.
سبحان
اللہ, اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے اس کی مغفرت فرما دی. تو اب واقعی کوئی شخص ایسا ہے کہ جو اتنی استطاعت رکھتا ہے کہ قرض اس کو معاف کر دے اور زکات بھی ادا کر دے, تو بارے نہیں آ رہے ہیں اس کے, تو ضرور ایسا کرنا چاہیے. اور قرض جو ہے وہ مسلمانوں کو اچھی نیت کے ساتھ دینا چاہیے. دیکھیں زمانہ ایسا ہے کہ قرض کا ملنا مشکل ہوتا ہے, ہر ایک کو قرض دیا نہیں جا سکتا. اب کسی کو دینا ہے اور اس کے بارے میں پتا بھی ہے کہ اس کا دینا مشکل ہو جائے گا, تو اچھی نیت کے ساتھ دیں, اور جب قرض کی مدت ختم ہو جائے گی تو ہر روز اتنی رقم جو ہے وہ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے.
صحیح.
صدقہ کرنے سے زیادہ ثواب قرض دینے کے اندر ہوتا ہے. صحیح. اس لیے کہ صدقہ ہر ایک لیتا ہے لیکن قرض وہی لیتا ہے جس کو ضرورت ہوتی.
صحیح.
ہے تو آپ ایسوں کو قرض دیں کہ جو واقعی جو ضرورت مند ہیں, اور اس میں آپ اچھی نیتیں کریں قرض دیتے ہوئے, تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بہت فائدے جو ہے وہ آخرت کے آپ کو حاصل ہوں گے.
مدنی چینل کے ناظرین, آج کے سلسلے میں کتنی ساری کالز کو شامل کیا گیا, کتنے اہم مسائل بیان کیے گئے, کتنی معلومات ہمیں گھر بیٹھے مل گئی. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ سوجل آج کا ہمارا یہ سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, جو سنا ہے جو سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی, آؤ علماء سے پوچھ لے.